بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، تعليم اور تربیت کی نبوی اصول درس جاری ہے اور ہم بات کر رہے تھے تربیت کے چوتھے رکن کے تعلق سے. تربیت کا چوتھا رکن تھا تربیت کا ماحول، اور تربیت کے ماحول کے تعلق سے، ماحول کا معنی، ماحول کی قسمیں، ماحول کی اہمیت پر ہم بات کر چکے تھے. آج اس میں جو باقی پوائنٹ باقی ہیں، ماحول کا تربیت پر اثر، ایک بنیادی بات، ایک غلط فہمی کا ازالہ، ایک حقیقت، اور گھر کا ماحول کا اثر تربیت پر، اچھے گھرانے کا ایک نمونہ، یہ میں بات کر چکا تھا ان دو پوائنٹ پہ پچھلے دروس میں، اور آخر میں اچھے گھرانے کا عملی طریقہ کار، بیٹر ہوم پروگرام، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. ماحول کا تربیت پہ اثر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا، اللہ تعالیٰ کی فطرت جس پہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر مولود، ہر پیدا ہوا بچہ جو ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. فأبواه، بس اس کے والدین جو ہے، یہودانی ایو نصرانی او مجوسانی، اس کے والدین اسے یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی یا مجوسی. آج اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کما تنتج بہیمۃ بہیمۃ جمعاء هل تحسون فیہا من جدعاء، جیسے کہ کوئی جانور، ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، جمعاء کامل ہوتا ہے، تندرست ہوتا ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہوتا. هل تحسون فیہ من جدعاء، تو اس میں کوئی نقص ہوتا ہے. یہ نقص جو جانور میں ہوتا ہے یہ بعد میں ہوتا ہے، کسی کا سینگ ٹوٹ گیا، کسی کے کان کاٹ دے گئے، کسی کی دم کاٹ دے گئے، یہ نقص ہمیشہ بعد میں ہوتے ہیں، تو پیدائشی طور پر جو ہے وہ تندرست ہوتے ہیں. اس طرح سے بچے جو ہے، یہ متفق علیہ روایت ہے، بچے جو ہوتے ہیں وہ بھی جب بھی انسان پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، توحید فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اچھائی پر پیدا ہوتا ہے، اس کا ضمیر پاک اور صاف ہوتا ہے، اس کا دل صاف ہوتا ہے، ہر شرک سے پاک، ہر بدعت و خرافت سے پاک. لیکن اس کے والدین جو ہے، جو ماحول اسے ملتا ہے، اس ماحول کے مطابق وہ تبدیل ہو جاتا ہے. اگر اس کا ماحول توحید اور سنت کا ہے تو اپنی اس توحید سنت پر وہ دل کی پاکیزگی پر باقی رہتا ہے، اور اس کی مضبوطی ملتی ہے، ثابت قدمی ملتی ہے. لیکن اگر اس کو ماحول ملتا ہے یہودیت کا، تو یہودی بن جاتا ہے، نصرانیت کا، نصرانی بن جاتا ہے، مجوسیت کا، مجوسی بن جاتا ہے، اور جیسے ماحول ہوگا ویسے بچہ ہوگا. اس کے تعلق سے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جو فطرت ہے، جس کا ذکر اس آیت میں، اس حدیث میں آیا ہے، یہ فطرت الاسلام، یہ اسلام کی فطرت ہے. وہی السلامت، اسلام کے السلامہ، من الاعتقادات الباطلہ والقبول للاعتقاد للعقائد الصحیحہ. فطرت اسلام ہے، اور اسلام کا معنی سلامتی ہے، کس چیز سے؟ باطل عقائد سے. اور جب باطل عقائد سے سلامتی ہے اور پاکیزگی اور دور ہے، تو باقی کیا رہتا ہے؟ العقائد الصحیحہ کا قبول باقی رہتا ہے. دل ہے، اس کو آپ بھر دیں کسی چیز سے، گلاس کو بھر دیں آپ کسی چیز سے، جب اسے خالی کریں گے پھر آپ بھر سکتے ہیں نا. جب دل کو آپ باطل عقائد سے پاک کر دیں گے تو پھر اچھے عقائد جو ہیں، صحیح عقائد وہ قبول کرے گا. تو فطرت جو ہے اسلام کی فطرت ہے، اور اسلام کی فطرت جو ہے صحیح عقائد کا نام ہے، والقبول عقائد الصحیح. فإن حقیقة الاسلام ان يستسلم للہ، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اسلام کی حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے، لا لغیرہ، کسی اور کے سپرد نہ کرے. وہ معنی لا الہ الا اللہ، اور یہی معنی ہے لا الہ الا اللہ کا. وقد ضرب صلی اللہ علیہ وسلم مثل ذلك، اس کی مثال اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اس حدیث میں، جیسا کہ ایک جانور پیدا کر دے دوسرے جانور کو، بچے کو، تو وہ مکمل، تو کامل ہوتا ہے، نقص جو پیدا ہو تو بعد میں ہوتا ہے. تو اصل بچہ جو ہے، انسان جو، وہ توحید پر پیدا ہوتا ہے، دل پاک ہوتا ہے، اس کے یہ جو تبدیل بعد میں آتی ہے. بینا ان سلامت القلب من النقص کسلام بدن وان العیب حادث. اللہ اکبر، اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دل کی سلامتی ہر نقص اور عیب سے، ہر ملاوٹ سے، یعنی شرک بدعات و خرافات اور جو باطل عقائد ہیں، دل کی سلامتی ان چیزوں سے، ویسے ہی ہے جیسے کہ بدن کی سلامتی بیماریوں سے. جیسے پیدا ہوتا ہے پورا ہے, نقص بعد میں آیا ہے. انسان پیدا ہوتا ہے, دل پاک ہے, جسم میں جو تبدیلی آتی ہے وہ بعد میں آتی ہے. والعیب حادث طار, جو عیب ہے وہ حادث ہے, کوئی حادثہ ہوتا ہے, کوئی نئی چیز آتی ہے پھر عیب آتا ہے. ورنہ حقیقتاً بچہ جو نو مولود ہے وہ ان عیوب سے پاک ہے. ثم قال, آگے فرماتے ہیں, اور فطرت کا حق سے جو تعلق ہے وہ ایسا ہے جیسا کہ سورج کا تعلق, سورج کی روشنی کا تعلق آگ سے ہے. ذرا غور سے سنیں, فطرت کا حق سے جو تعلق ہے ویسے ہی جیسا کہ سورج کی روشنی کا تعلق انسان کی آگ سے ہے. آپ کو پتا ہے کہ اگر یہ روشنی نہ ہو تو انسان اندھا ہے. انسان آنکھ سے نہیں دیکھتا, سورج کی روشنی سے دیکھتا ہے. ابھی یہ روشنی بند کر دیں, کمرے اندھیرا چھا جائے گا, کچھ نظر آئے گا؟ ارے آنکھ تو نظر کیوں نہیں آتا کچھ, کہ سورج کی روشنی نہیں ہے. میرے حق اور فطرت ایسے لازم اور ملزوم ہے. آگے فرماتے ہیں رحمہ اللہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ تعالی, وهذه القوة العلمية العملية, یہ جو طاقت ہے علمی اور عملی, التي تقتضي بذاتها الاسلام, جو تقاضا کرتی ہے مکمل اسلام کا, ما لم يمنعها مانع, جب تک کوئی رکاوٹ پیدا نہیں ہوتی, هي فطرة الله فطر الناس عليها, یہی فطرت اللہ تعالی جس پر اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو پیدا کیا. تو اسلام کی فطرت, رکاوٹیں بعد میں آتی ہیں, اور شیطان جن اور انس دونوں مل کے اس فطرت سے انسان کو دور کرنا چاہتے ہیں. اور ہم اپنی آنکھوں سے آج دیکھتے ہیں بہت سارا شیاطین اور انس اور جن اپنے اس باطل مقصد میں کامیاب ہو رہے ہیں, اور پاک دلوں کو آلودہ کر رہے ہیں شرک بدعات اور خرافات سے, اور لوگوں کو اپنی فطرت سے دور کر رہے ہیں. ایک بنیادی بات, جب تک ہم اپنے ماحول کو مخالف ماحول سے اچھا نہیں کریں گے, ایمان تقوی اور حسن اخلاق سے, تو ہمارے ماحول کی طرف کوئی نہیں آئے گا, اور اس کا اثر ہمارے اپنے پیاروں پر بھی نہیں ہوگا. یہی وجہ ہے کہ ہمیں اور ہمارے پیاروں کو, ہمارے بچوں کو مخالف ماحول اچھا لگتا ہے, چاہے مشرقی ہو مغربی ہو. ہمارے بچے جاتے ہیں یورپ یا امریکہ, وہاں سے متاثر ہو کے آتے ہیں, ان کی شکلیں تبدیل ہوتی ہیں, ان کی سوچ تبدیل ہوتی ہے, بڑے تعریفیں کرتے ہیں, خوش ہو کر آتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہاں پر ایک ماحول ملا. یہ ماحول جو کو ملا اس میں بہت ساری برائیاں ہیں, اچھائیاں بہت کم ہیں. انہوں نے ان سارے بروں کو نظر انداز کرتے ہوئے, اگرچہ برائیں بھی اپنائی ہیں انہوں نے, لیکن بعض چھوٹی چیزیں جو ان کو اچھی لگی ہیں ان کو دل میں بٹھا لیا. سچ بولتے ہیں وہ, امانت دار ہیں وہ, ایک دوسرے خیال کرتے ہیں, جانور کا بھی خیال کرتے ہیں وہ, یہ کرتے ہیں وہ. یہ چیزیں جو ہیں یہ نئی چیزیں نہیں ہیں, ہمارے دین کی بنیادوں میں سے ہیں. لیکن ان کو کہاں سے ملی؟ ہمارے گھر سے نہیں ملی, ہمارے ماحول سے نہیں ملی, ان کو اس کافر ماحول سے جا کے ملی ہے. تو جب تک ہم اپنا ماحول مخالف ماحول سے اچھا نہیں کرتے, کیسے کریں گے؟ کیسے ممکن ہے؟ ایمان تقوی اور حسن اخلاق سے, یہ تین بنیادیں ہیں. تو ہمارے اپنے پیارے بھی ہم سے فائدے نہیں اٹھا سکتے, اور ہمارا اثر بھی ان پر نہیں ہو, تربیت کا اثر بھی ان پر نہیں ہوگا. اور اگر ہم باہر کے ماحول کو یعنی معاشرے کو نہیں درست کر سکتے ایمان تقوی اور حسن اخلاق سے, کم سے کم اپنے آپ کو اور اپنے گھر کے ماحول کو تو درست کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ اور اگر تربیت کرنے والے خاص طور پر والدین خود اچھے ہوں, کیسے؟ ایمان تقوی اور حسن اخلاق سے, اور ان میں مضبوط اور طاقتور ہوں, تو مخالف یا برے ماحول کا اثر کمزور ہو جاتا ہے. یہ بھی بنیادی بات ہے. ایک غلط فہمی کا ازالہ, آج کا ماحول بہت خراب ہے, بگڑا ہوا ہے, تو ہم اچھی تربیت نہیں کر سکتے. جب ماحول پورا بگڑا ہوا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو کمزور والدین ہیں, بڑی کوشش کرتے ہیں کچھ کر نہیں پا رہے, بس ماحول ہی سارا بگڑا ہوا ہے. جب معاشرے بگڑا ہوا ہے سارا, تو پھر بس ہم بھی اس فلو میں بہہ رہے ہیں, چلتے جا رہے ہیں. اس کے جواب میں یاد رکھیں, یہ غلط فہمی ہے, یہ بات غلط ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. یہ بات صحیح کہ معاشرہ بگڑا ہوا, ماحول بگڑا ہوا, یہ بات سچ ہے, لیکن ہم کچھ نہیں کر سکتے, غلط ہے. صحابہ کرام کا ماحول جب انہوں نے اسلام قبول کیا کیا تھا, ان کی عمریں کیا تھیں, میں تفصیل سے بات انشاءاللہ کروں گا. عظیموں کی تربیت کیسے ہوئی, دنیا میں عظیم کون ہے, عظمت کا معنی کیا ہے, عظمت کا معیار کیا ہے, اور دنیا کے جو عظیم ترین لوگوں کی تربیت کیسے ہوئی, کس نے کی ہے, اور کہاں تک وہ پہنچے, اس میں مکمل درس دوں گا انشاءاللہ میں. لیکن اس وقت غلط فہمی کے ازالے کے لیے, صحابہ کرام کا ماحول کیا تھا جب انہوں نے اسلام قبول کیا تھا؟ میرے بھائی آج کے ماحول سے زیادہ بدتر ماحول تھا وہ. آج باہر بگاڑ ہے, ہمارے گھروں تو الحمدللہ, ہمارے گھروں کے اندر تو کچھ خیر تو ہے الحمدللہ. اس زمانے میں گھر کے اندر بھی شر تھا, گھر کے باہر بھی شر تھا. شرک عام, بت پرست عام, گالی گلوچ, قتل و غارت, زنا, بدکاریاں, سب کچھ عام تھا. شراب, شراب ایسے پیتے جیسے آج ہم کوکا کولا پیتے ہیں. جس گھر میں شراب نہیں ہوتی تھی وہ گھر, اس گھر میں لوگ جاتے نہیں تھے کہ ہمیں شراب نہیں پیے, یہ اچھے مہمان نواز نہیں ہیں. غور کریں ذرا, جو جوان زنا نہیں کرتا تھا اسے نامرد سمجھا جاتا تھا, اور زنا خانے خاص تھے, خاص جگہ متعین تھی, سرخ جھنڈیاں ان جگہوں پر تھی. والدین خود جا کے دیکھتے کیونکہ بیٹا وہاں سے یعنی آمدرفت ہے کہ نہیں ہے, اگر نہیں تو شک کرتے میرا بیٹا نامرد ہے. ماحول کی وجہ غور کیا, ماحول پہ کیا ماحول تھا. آج ہمارا ماحول اس سے بدتر ہے. ٹھیک ہے ہمارا ماحول بہت بگڑا ہوا, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہو. جب انسان کہتا ہے میں نہیں کر سکتا, وہ کر بھی نہیں سکتا. پھر یہ نہ کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے, یہ کہیں کہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں, اپنی اچھی تربیت کریں گے, اللہ کی مدد سے ہم کریں گے. لیکن پہلے ہتھیار ڈال دیں, ہم کچھ کر نہیں سکتے. تو میرے بھائی جب تک ہم نہیں کریں گے, کوئی اور کرنے کے لیے ویسے تیار نہیں ہے, اور تبدیلی کبھی آنے والی نہیں ہے. اور عجب سی بات یہ ہے کہ ان کی جب تربیت ہوئی نا, اس برے ماحول میں رہتے ہوئے بھی وہ ایک مثال بن کر رہے گی پوری تاریخ میں. کیونکہ تربیت کرنے والا بہت مضبوط تھا, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. ان جیسے کون ہے تربیت کرنے والے؟ صحابہ کرام کی تربیت اپنے بچوں سے بھی بہترین طریقے سے کی, بچوں سے بھی زیادہ محبت, شفقت, پیار, عزت, احترام, وہ سب کچھ دیا. کیا عجب سی بات ہے کہ اس جوانی میں, جوانی کے جوش و جذبے کے ہوتے ہوئے بھی انہیں سب کچھ ایسے چھوڑا کہ مڑ کر بھی نہ دیکھا. اور جب جان دینے کی باری ہے تو جان بھی دے دی. عمار بن یاسر کے گھرانے کو دیکھ لیں, سیدنا بلال کو دیکھ لیں, سیدنا خباب کو دیکھ لیں, سولی پہ چڑھا دیتے تھے, جس میں ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں, زبان پہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے, پرواہ نہیں, پورا گھرانہ قتل کیا جا رہا ہے, بیٹا جوان بیٹا دیکھ رہا ہے اس کے بوڑھے بزرگ والدین کو قتل کیا, بے درد سے قتل کیا جا رہا ہے, لیکن ان کے قدم ثابت رہے. یہ تبدیلی کیسے آئی؟ اچانک کیا ہو گیا؟ یہ پتھر دل نرم کیسے ہوئے؟ یہ اس تربیت کا اثر ہے. تربیت کرنا جتنا مضبوط ہوتا ہے نا, اس کا اثر بھی بچوں پہ مضبوط ہوتا ہے, معاشرے مضبوط ہوتا ہے. جب تربیت کرنے والے خود ہی تربیت کے محتاج ہوں تو پھر ان کا کیا اثر باقی رہتا ہے؟ ہمارا تو یہ حال ہے الا رحم اللہ سبحانہ و تعالی. واللہ بعض بچے یہ تمنا کرتے ہیں ان کے والدین درست ہو جائیں، ان کے والدین راہ راست پہ آ جائیں. ایک عورت رو رہی تھی سوال کر ٹیلی فون پہ، کہتی ہیں کہ میری خواہش تھی، میں سجدہ ریز ہو کر اللہ سے دعا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے والد سگریٹ نوشی سے نجات عطا فرما. سگریٹ پیتا ہے، اب عمر بڑی ہوگی اس کی، اب وہ ہم سے شرماتا ہے، باہر جا کے یہ نافرمانی کرتا ہے. میں کھڑکی سے دیکھتی کہ چھپ کے باہر جا کے وہ سگریٹ پی رہا ہے اور رو کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی اللہ تعالیٰ میرے والد صاحب کو اس مصیبت سے نجات عطا فرما. کہتے اللہ کو شکر اللہ تعالیٰ میری دعا سن لی. کئی سالوں کے بعد میرے والد صاحب گھر میں آئے، آنکھوں میں آنسو تھے اور یہ کہا کہ آج کے بعد میں نے سگریٹ چھوڑ دی ہے. میرے بھائی یہ جو سر ہے نا، یہ جو ناک اور یہ پیشانی جو ہے، یہ انسان کی عزیز ترین شریف ترین جگہ ہے. جب اس اللہ تعالیٰ سامنے رکھتے ہیں نا زمین کے اوپر، ذلت انکسار عاجزی کی انتہا ہوتی ہے نا، جب دعا دل سے نکلتی ہے تو عرش پر سیدھی پہنچتی ہے. تھوڑی دیر ضرور ہے، امتحان ہے، آزمائش ہے، لیکن جس نے اپنے رب کے سامنے ٹوٹ کر دعا کی ذلت اور انکساری کے ساتھ، اس کی دعا قبول ضرور ہوگی. ایک حقیقت کے تعلق سے پہلے بات میں کر چکا تھا کہ تربیت کرنے والے کا اثر، گھر کا ماحول سب سے زیادہ مؤثر ہوتا ہے. اگر باقی سارے ماحول خراب ہوں لیکن گھر کا ماحول اور خاص طور پر والدین اچھے ہوں تو اچھی تربیت ممکن ہے. اور اگر سارے ماحول اچھے ہوں اور گھر کا ماحول خراب ہو، والدین بگڑے ہوں، تو پھر اچھی تربیت ممکن نہیں ہے. تو گھر سے پہلے والدین کیسے ہیں، تو سب سے پہلے گھرانہ دیکھنا چاہیے کیسا ہے، جیسا گھرانہ ویسے ہم ہیں. اور گھر سے پہلے والدین کو دیکھنا چاہیے کہ جیسے والدین ہیں ویسا گھر ہے، گھر کے سربراہ جیسے ہیں گھر تو ویسا ہی ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیوی کے تعلق سے، بیوی کے اختیار کے تعلق سے فرمایا تو فاغفر بذات دین تربیت یدا، دین والے کو، دین والے کو دیکھنا، دین والے کو پسند کرنا، اس میں کامیابی ہے. اور جب خاوند کے تعلق سے بات کی، جب تمہارے پاس کوئی ایسے شخص آئے یعنی رشتے کے لیے جس کے دین اور حسن اخلاق تم جانتے ہو، فزوجوہ، تو اس کو رشتہ دے دو، اس کو شادی کرا دو. اگر نہیں کرو گے تو زمین کے اوپر بہت بڑا فتنہ اور فساد برپا ہوگا. تو میں پچھلے درس میں بیان کر چکا تھا کہ جو گھر کا ماحول، جو ہمارا عقیدہ ہے وہ ہمارے بچوں کا ہے، جو ہماری عبادت ہے ہمارے بچوں کی ہے، جو ہمارے اخلاق ہے وہ ہمارے بچوں کے ہے، جو ہماری عادت ہے ہمارے بچوں کی ہے. الغرض جیسے ہم ہیں ویسے ہمارا گھر ہے. آخر میں ایک چیز رہ گئی ہے، اچھے گھرانے کا عملی طریقہ. ہم سب یہ تمنا کرتے ہیں ہمارا گھر اچھا ہو جائے. پچھلے ایک نشست میں نے اچھے گھر کا ایک نمونہ پیش کیا تھا کہ کیسا ہوتا ہے. آج کی نشست میں دیکھتے ہیں کہ عملی طریقہ کیا ہے، یعنی صبح سے شام تک جب آنکھ کھلتی جب تک یہ آنکھ بند ہوتی ہم نے کرنا کیا ہے، کیسے ممکن ہے کہ ہمارا گھرانہ اچھا ہو. یہ چند سٹیپس ہیں، اگر اس میں ہم عمل کریں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے گھرانہ اچھا ہوگا اور تربیت بھی اچھی ممکن ہے. چار چیزیں ہیں، ایک چیز ہمیں روزانہ کرنی ہے، دوسری چیز ہفتے میں ایک دفعہ کرنی ہے، تیسری چیز مہینے میں ایک دفعہ کرنی ہے، چوتھی چیز کم سے کم سال میں ایک دفعہ کرنی ہے. دن، ہفتہ، مہینہ، سال، مشکل آسان ہے. جو ہم نے روزانہ کرنا ہے وہ تقریباً 26 پوائنٹ ہیں. پہلے ہفتے کی بات کرتا ہوں, وہ آسان ہے. جو ہم نے ہفتے وار کرنا ہے, کم سے کم ہر جمعے کے دن جب ہم فری ہوتے ہیں, ایک رشتہ دار یا پڑوسی کی زیارت کرنا ہفتے میں, یوں کا حق ہے. اور اس ہفتے میں اگر علم پورے ہفتے میں علم حاصل کرنے کا کوئی وقت نہیں ہے, تو جمعے کے دن مخصص وقت کر لو کہ جمعے کے خطبے کو سننے کے لیے اس نیت سے جاؤ کہ آپ علم حاصل کرنے جا رہے ہیں. تو دو چیزیں جمعے کے دن ہوں گے, ہفتے میں آپ نے دو چیزیں کرنی ہیں, جمعہ کا خطبہ سننا ہے اور اس سے فائدہ حاصل کرنا. یعنی کہ بس خطبہ سنا جان چھوڑ گئی, نہیں, جمعے کے آداب سے جائیں, جو آداب ہیں مسنون آداب, اور اس سے بہترین طریقے سے فائدہ اٹھائیں. جمعے سے ہم کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ نمبر ایک, یہ چند نصیحتیں جمعے سے فائدہ حاصل کرنے کی. اللہ تعالیٰ کے لیے گھر سے نکلو اللہ تعالیٰ سے ثواب حاصل کرنے کی نیت سے, اخلاص نیت سے. نمبر دو, جمعے میں حاضر ہو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر راضی ہو جائے. نمبر تین, اپنے دل سے مسجد میں داخل ہوں اور خطبہ سنیں, اپنے جسم سے نہیں, اپنے دل سے خطبہ سنیں, مسجد میں بیٹھیں اپنے دل سے بیٹھیں, اپنے جسم سے نہیں. نمبر چار, جمعہ کا خطبہ سننے کے لیے یہ نیت لے کے آؤ کہ میں نے علم حاصل کرنا ہے. صرف اپنے گردن سے جمعہ کے خطبے کا بوجھ نہیں اتارنا, علم کے لیے. نمبر پانچ, جو علم حاصل کیا ہے اس کو سمجھنے کی جدوجہد کرو. نمبر چھ, یاد رکھیں جو ہم علم حاصل کرتے ہیں, پانچ نمبر, جب ہم علم حاصل کرتے ہیں اور اس کو چھوڑ دیتے ہیں, سمجھتے نہیں, خطبہ سنا اور کچھ اس میں سے کچھ سمجھا ہی نہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہم نے کیا سنا ہے. دیکھیں بعض ساتھی جو ہیں یار, ہر جگہ پر خطبے کا ترجمہ میسر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر احسان ہے, فضل و کرم ہے کہ جمعہ خطبہ سنتے بھی ہیں, ترجمہ بھی کرتے ہیں, سمجھتے بھی ہیں. جن مساجد میں یہ نہیں ہے تو وہ امام سے جا کے یا مؤذن سے جا کے پوچھ سکتے ہیں, ٹوٹی پھوٹی عربی میں سمجھ سکتے ہیں کہ نہیں, جو جمعہ کا خلاصہ کیا ہے. ہمیں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ کرتے ہیں, ضرورت نہیں پڑتی ہمیں, جا کے پوچھیں. اگر جمعے کے دن خطبے میں آپ کو میسر نہ ہو تو کسی طالب علم کے عالم کے پاس جا کے سوال کر کے پوچھیں. اگر وہ ممکن نہ ہو تو سیریز موجود ہے, سیریز کے ذریعے آپ علم حاصل کر رہے ہیں, کوئی درس سن لیں. لیکن ہفتے میں ایک دن آپ نے یہ کرنا ہے. یاد رکھیں قرآن مجید میں دو سب سے بری مثالیں جو ہیں, جاننا کس کے تعلق سے, وہ علم جس کو سمجھا نہ جائے. ایک مثال کتے کی, ایک مثال گدھے کی ہے. عجب بات ہے, قرآن مجید میں کتے کی مثال اللہ تعالیٰ بیان فرمائی ہے, کس کے لیے, اس شخص کے جس کو اللہ تعالیٰ علم سے نوازا ہے لیکن وہ اس علم کو اس نے سمجھا, اس کی قدر نہیں جانی. بل ام بمبا عرا, بن اسرائیل میں سے تو فرماتے ہیں وہ کتے جیسا ہے, ہمیشہ ہانپتا رہتا ہے, ہر حال میں ہانپتا رہتا ہے. وہ دوسری مثال یہودیوں کی, گدھے کی مثال, کہ تورات ان کو دی گئی, تورات اٹھانے والے تو سمجھنے والے کچھ بھی نہیں ہے. نمبر چھ, جو لوگ اس ڈر سے علم حاصل نہیں کرتے کہ ہم سمجھیں عمل نہیں کریں گے, تو پھر یہ وعید ہوگی, وہ ان سے زیادہ وعید میں ہیں, ان سے زیادہ گئے گزرے ہیں. اس کی مثال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, فویل للمصلین الذین عن صلاتهم ساهون, ویل ہے عذاب ان کے لیے, ان نمازوں کے لیے جو اپنے نماز سے غافل ہیں. جو نماز نہیں پڑھتے ان کے بارے میں کیا خیال ہے, زیادہ وعید میں ہے کہ نہیں؟ تو جو علم حاصل نہیں کرتے وہ زیادہ وعید میں, جو بنیادی علم ہے توحید کا, اتباع سنت کا, صحیح عقیدہ کا علم جو حاصل نہیں کرتے اور ضرورت محسوس نہیں کرتے, وہ ان سے زیادہ وعید میں ہیں جو علم حاصل کرتے سمجھتے نہیں. یعنی کتے اور گدھے سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں. نمبر سات, علم حاصل کرنے کے لیے عمل کی نیت سے علم حاصل کرو، کس پر عمل بھی کرنا ہے. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.